بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كن سلفيا على الجادة كشرح درس جاريه فضيلة الشيخ العلامة عبد السلام بن رجاء السحيمي حفظه الله فرماته اور ہم پہنچے تھے اس باب پہ طریق الخلاص والنجاة وباتباع وترك الابتداع اور پچھلے درس میں ہم نے اس جملے پہ بات مختلف کیا تھا فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة واتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان هو سبيل النجاة. آج کے درس میں ایک نئے پیغام سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شخص فرماتے ہیں والاتباع 58 والاتباع انما يكون صحيحا بثلاثه امور تتلخص مما سبق من النصوص وهذه الامور الثلاثه هي شخص فرماتے ہیں صحیح اتباع صرف تین چیزوں سے ممکن ہے. صحیح اتباع صرف تین چیزوں سے ممکن ہے گزرے ہوئے نصوص کی روشنی میں جن کا خلاصہ یہ ہے. نمبر ایک الاعتصام بکتاب اللہ و سنت رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہاں سے علاج نہیں بتایا تھا؟ اچھا علاج سے شروع کرنا ہے. چلیں وہ نہ طریقہ خلاص مجھے نشان ادھر کیسے لگا دیا پتہ نہیں. چلیں معذرت کے ساتھ پیج نمبر 57 میں واپس آئے. جب شیخ صاحب نے تفرقے کی حدیث کو بیان فرمایا اور اس میں فرقۃ الناجیہ کا ذکر بھی کیا اور پھر اسباب ہلاک الامم السابقہ کا ذکر کیا کہ وہ تفرقہ و کثرت سے اختلاف کرنا سبب تھا, تو پھر شیخ صاحب نے علاج بیان فرمایا. تو علاج کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِنَّ طَرِيقَ الْخَلَاصِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَالْإِخْتِلَافِ. فرقہ اختلاف ہوا ہے, تفرقہ بھی اختلاف بھی, اور طریق الخلاص کیا ہے, علاج کیا ہے؟ وَإِنَّ طَرِيقَ الْخَلَاصِ بے شک خلاص نجات کا راستہ من الفرقة والاختلاف اختلاف التفرقة سے هو باتباع طريق الفرقة الناجية المنصورة. هيك طريقة هي. هو باتباع طريق الفرقة الناجية المنصورة. فرقة الناجية المنصورة كراستك اتباع كرنها وهي الجماعة أوري جماعتها ويكونها وهم الذين يسيرون على وفق المن على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج کے مطابق چلنے والے ہیں. صحابہ کرام کا منہج نبوی منہج سے جدا نہیں ہے, براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والوں کو وہی منہج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا. لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه, نہ تو اس منہج سے دوری اختیار کرتے ہیں اور نہ ہی اس منہج کو چھوڑتے ہیں. ان طریق الخلاص بے شک خلاص کا راستہ نجات کا راستہ ہوا اتباع السلف الصالح, سلف صالح کی اتباع کس چیز میں؟ قولا وعملا واعتقادا. قول میں ان کی اتباع, سلف صالح کی اتباع. عمل میں ان کی اتباع, اعتقاد ان کی اتباع. یعنی یہ نہیں کہیں گے ہم اصول میں ہم اشعری ماتریدی ہیں یا اصول میں ہم اہل کلام کی پیروی کرنے والے ہیں, فروع میں ہم حنفی ہیں یا کوئی اور ہیں, اور اخلاق میں یا طریقتاً ہم کچھ اور ہیں. نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا. واضح الفاظ ہیں کہ نہیں؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ رسالے کا نام کیا ہے؟ کن سلفین علی الجد، جو سلف کا راستہ ہے، جو واضح راستہ ہے اس پر چلو، اسے دائیں بائیں نہ ہٹو. راستہ جب ایک ہے تو پھر اصول فروع طریقت مختلف، جدا جدا کیوں؟ مختلف کیوں ہوئے؟ اس مطلب راستہ جدا ہے، طریق مختلف ہے. پھر سے سنیں، ان طریق الخلاص، خلاص و نجات کا راستہ ہوا یہی ہے، کیا ہے؟ اتباع السلف الصالح. سلف صالح کی اتباع کون ہے؟ صحابہ کرام ہے، تابعین، اتباع التابعین، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. کس چیز میں؟ قولا وعملا واعتقادا. قول میں، عمل میں، اعتقاد میں. اچھا، یہ تین چیزیں کیا چیزیں؟ ایمان ہے، سبحان اللہ. اور ایمان کیا ہے؟ مکمل دین ہے. نہیں، ایمان کے بغیر دین ہے، دین کی بنیاد ہے اور مکمل دین ہے، کیونکہ ایمان اور اسلام ایک جیسے نام ہے. جب ایمان کے اسلام اس میں داخل ہے کہ نہیں؟ جب اسلام کے ایمان اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ تو قول، اعتقاد اور عمل سب اس کے اندر شامل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل دین میں ہم اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں سلف الصالحین کی. اچھا، وعدم مخالفتهم او شذوذ عنهم، اور یہ بھی لازمی ہے تاکہ اتباع مکمل ہو، ان کی مخالفت کسی صورت میں نہیں کرنی اور نہ ہی ان سے دور یا جدا کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہے. قال تعالی، اب اس کی دلیل کیا ہے کہ قولا عملا اعتقادا سلف صالحین کی ہم بات مانتے رہے؟ کیوں بھائی؟ نصوص تو ہے، نصوص کافی نہیں ہمارے لیے. بار بار تم لوگ کہتے ہو قرآن سنت پھر سلف کے فہم، ہم تو یہ دو چیز جانتے، قرآن سنت جانتے ہیں بس، یہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال تعالی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء 115. اور یہ منہج السلف کی بنیاد کی دلیل اس آیت کریمہ میں ملتی ہے ہمیں. جو منہج السلف کا قیام ہے وہ اس آیت کی بنیاد پر ہے، یعنی ان آیتوں میں سے ہے جن منہج السلف قائم ہے، جن پر. ومن يشاقق الرسول، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت کرتا ہے، شدید اختلاف کرتا ہے، من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اس ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا. تبین، ہدایت کا راستہ اسے واضح ہوا، بیان ہوا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، اور اتباع کرتا، پیروی کرتا ہے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی. مومنوں کا راستہ کی چیز میں ہے؟ قول، عمل، اعتقاد. یہ صرف قول ہے، صرف عمل ہے، صرف اعتقاد ہے، صرف اخلاق ہے، صرف سیاست ہے، صرف کوئی چیز ہے یا مکمل دین ہے؟ صحابہ کرام کا اختلاف تھا کہ کسی نے کہا نہیں خلافت کے اصول ہے، کسی نے کہا نہیں خلافت اصول یہ نہیں ہے، کسی نے کہا اخلاق ایسے ہونے، کسی نے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اخلاق اور طریقہ. کوئی آپ نے کبھی دیکھا کہ صدیقی طریقہ ہے، فاروقی طریقہ ہے، علوی طریقہ ہے، عثمانی طریقہ ہے؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ نہیں، ان کے شاگرد نہیں تھے، ان کے کوئی حلقات علم نہیں تھے، نہیں پڑھاتے تھے قرآن سنت کے. ہم یعنی انڈیا پاکستان میں کیسے پہنچا؟ بغیر علم کے پہنچا، بغیر آگے سے علم کو پھیلانے کے پہنچا، بغیر تعلیم کے پہنچا. کیا اس وقت ضرورت کیوں نہیں تھی؟ کیوں یہ تفرقے نہیں تھے؟ کیونکہ ان کا قول، ان کا عمل، ان کا اعتقاد، ان کے اخلاق، ان کی سیاست سب کی ایک جیسی تھی، قائم تھے اس مٹھی کی طرح، سب چیز میں ایک جیسے. اختلاف، فرشتے تھے اختلاف نہیں کرتے تھے، فرشتے نہیں تھے اختلاف بھی ہوتا تھا، لیکن اصول میں نہیں ہوتا تھا، فروع میں کبھی ہو جاتا تھا. اور اس کی وجہ بھی تقویٰ تھی، اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، ہٹ درمی نہیں تھی جیسے آج اختلاف امت میں ہے، کس چیز پر قائم ہے؟ اکثر اختلاف جو ہے وہ ہٹ درمی پہ قائم ہے. واضح نصوص سامنے ہیں تب بھی کہتے ہیں ہمارے امام نے تو کچھ اور کہا. اچھا، آپ کے امام کو مخالف کچھ کئی اور ائمہ نے کی ہے، پھر آپ کے امامی اکلے صحیح سمجھنے والے تو ان ائمہ کے غلط سمجھنے والے تھے. ایک طرف آپ کا امام، دوسری طرف 20 امام ہیں، تو 20 امام سے غلطی کا زیادہ اندیشہ ہے یا ایک امام سے زیادہ ہے؟ پھر کامن سینس ہے کہ نہیں؟ عقل اور عقل کو آگے کرنا اور اہل کلام کی بات کرنا تو یہاں پہ کیوں مار کھا جاتے ہیں پھر؟ الغرض واتبع غیر سبیل المؤمنین، یہ شاید ہے. جو ایسا کرے گا کیا کریں گے اس کے ساتھ، کیا سزا ہوگی؟ نولہ ما تولا، جو اچھا تو اس کو اس کے حوالے کر دیں گے، یہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. لیکن ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، دنیا میں یہی راستہ آسان کر دیا، آخرت میں نصلہ جہنم وساءت مصیرا، نعوذ باللہ من الخذلان. جیسا فرماتے فاتباع سبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین کے راستے کی اتباع. مؤمنین کون ہے؟ جیسا فرماتے وہم الصحابہ، یہ صحابہ ہیں. واتباعهم من الائمه المهدين باحسان، اور ان کی اتباع کرنے والے ہدایت یافتہ اماموں میں سے. ہر امام نہیں، کیونکہ اس زمانے میں امت غرال بھی تھے کہ نہیں؟ نہیں تھے، قدری تھے، وہ بعد میں پھر جہمی آئے، پھر دوسرے جو اہل بدعت میں سے وہ آئے، قدری دوسرے اور معتزلی بعد میں آئے، تو اہل بدعت بھی موجود تھے کہ نہیں؟ لیکن شیخ صاحب فرماتے وہم الصحابہ، یہ سن لیں، سبیل المؤمنین اور سلف الصالحین دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک ہی گروپ کے تعلق سے مختلف دو نام ہیں. المؤمنین سے مراد سلف الصالحین ہیں، یہاں پہ سبیل راستہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کون ہے؟ وہم الصحابۃ، صحابہ کرام. واتباعہم من الائمۃ المہدین باحسان، اچھا ہدایت یافتہ اماموں میں سے وہ جو احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں، کیونکہ اتباع تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، احسان کے ساتھ بہت کم کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں وہو سبیل النجا، اور یہی راستہ نجات کا راستہ ہے. اچھا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، علاج کیا ہے؟ تفرقے سے، اختلاف سے، ہلاک سے بچنے کا راستہ، ذریعہ کیا ہے؟ سلف کی اتباع، ٹھیک ہے، واضح ہے، دلیل واضح ہے. اور پہلے دلیل گزر چکی تھی نا، پہلے دلیل گزر چکی تھی جس میں 73 فرقے کی جو حدیث ہے، 72 جنوں میں، ایک جنت میں. تو جس علما انا علیہ قرآن اور سنت ہے. لوگ کہتے ہیں نا قرآن سنت کافی ہے، حدیث کو دیکھیں ذرا، علما انا علیہ قرآن اور سنت ہے، وہ اصحابی قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ ہے، صحیح فہم ہے، یہ قید ہے. تو یہ تیسری بات ہم لوگ نہیں لے کے آئے، اور تیسری بات دونوں سے جڑی ہوئی، ان سے جدا نہیں ہے. جیسے قرآن بغیر حدیث کے سمجھنا ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قرآن اور حدیث کو بغیر فہم السلام کے سمجھنا ممکن نہیں ہے. واضح ہے؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علما ان علیہ القرآن والسنہ، واصحابی قرآن اور سنت کی صحیح فہم، صحیح سمجھ. جو 72 فرقے ہیں وہ سب علما ان علیہ پہ ہیں کہ نہیں؟ قرآن سنت کی بات کر رہے ہیں تو امتی ہے نا. اگر قرآن سنت کے خلاف تورات انجیل کی بات کریں امتی نہ ہوتے نا، وہ کہاں تھے؟ وہ پہلے یہودی و نصارہ میں شامل ہوتے کہ نہیں؟ یعنی میری امت ہے، اس کا مطلب ہے قرآن سنت کی بات کریں گے کہ نہیں، قرآن حدیث کی بات کریں گے کہ نہیں؟ کریں گے. لیکن جو ایک فرقہ تم ناجی ہے، جو نجات پانے والا فرقہ ہے، اس میں ایک امتیازی تمغہ ہے اس کے پاس، کیا ہے؟ قرآن سنت کی بات کرتے ہیں صحیح فہم، صحیح سمجھ کے ساتھ. تو صحیح فہم، صحیح سمجھ کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اتباع سبیل المؤمنین. اگر غیر ہے تو مشاقہ ہے، لازمی ہے، ٹھیک ہے. آیت کی ابتدا میں مشاقہ ہے تو غیر سبیل المؤمنین ہے، اگر سبیل المؤمنین ہے تو مشاقہ ممکن ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ تو ہم نے جان لیا. اچھا اتباع کیسے کی جاتی ہے یہ جانا ہے، تسلسل دیکھا نا اس طریقے سے. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صفر، والاتباع انما يكون صحيحا بثلاثه امور، صحیح اتباع صرف 3 چیزوں سے ممکن ہے. تتلخص مما سبق من النصوص، گزرے ہوئے نصوص کی روشنی میں جو بیان ہو چکے ہیں، وهذه الثلاث الامور هي، اور یہ 3 چیزیں یہ ہیں. نمبر 1، الاعتصام بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، نمبر 1 ہے یہ. نمبر 2، عدم التفرق والاختلاف فی الکتاب والسنہ، مضبوطی سے تھامنا کتاب اور سنت کو، اس کے بغیر ممکن نہیں. جو دوسرا پوائنٹ ہے، یہ 3 لازم اور ملزوم ہیں، اور یہ 3 ہی صحیح اتباع کی علامات ہیں. نوٹ کر لیں، اب امتحان میں سوال آ سکتا ہے. صحیح اتباع کی علامات کیا ہیں؟ یہ آپ تین دکھائیں گے. کبھی آ سکتا ہے، کیا پتہ امتحان میں کبھی آ جائے.
کی علامات
تین ہیں، اور یہ تین ہی صحیح اتباع کے شرطیں بھی کہہ سکتے ہیں، علامات بھی کہہ سکتے ہیں، بنیادیں بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تین ہیں. نمبر ایک، الاعتصام بکتاب اللہ وسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو، عدم التفرق والاختلاف فی کتاب و سنہ، قرآن اور سنت میں تفرقے اور اختلاف نہ کرنا. قرآن اور سنت میں تفرقہ اور اختلاف نہ کرنا. اعتصام، اگر مضبوطی سے تھام لیں قرآن اور سنت کو، تو ممکن نہیں ہے جب تک کہ ان دوروں میں اختلاف اور تفرقہ ختم نہ ہو. ممکن ہے کیا؟ ہم نے مضبوطی سے تھام لیں قرآن سنت کو، ہمارا اختلاف بھی ہے، تھام سکتے سب مضبوطی سے. جس کا اختلاف وہ چھوڑے گا نا، کیا خیال ہے؟ یہ لازم ملزوم ہے کہ نہیں؟ اچھا، تیسرا دیکھیں، ان یکون اتباع الکتاب والسنہ مقید بفہم السلف الصالح لا بفہم غیرہم، کہ کتاب اور سنت کی اتباع مقید ہو سلف صالح، سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق، ان کے علاوہ کسی اور کے سمجھ کے مطابق نہیں. یہ لازم ملزوم ہے کہ نہیں؟ تفرقہ اور اختلاف کو چھوڑنے کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کیا کہ ہماری سمجھ ایک ہو؟ کیا خیال ہے؟ تفرقہ اور اختلاف کب مٹے گا؟ جب ہمارا اتفاق، کسی بھی اتفاق ہوگا سمجھنے میں ہوگا نا. دیکھیں، تلاوت ہمارا اختلاف ہے، کیا خیال ہے؟ بریلوی بھی وہی پڑھتا جو ہم پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، بڑی خوبصورت قبلت میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جتنے فرقے ایسے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ پڑھنے کی حد تک اختلاف نہیں ہے، زیر زبر میں اختلاف نہیں ہے، کس چیز میں اختلاف ہے؟ سبحان اللہ. تو جب سمجھ میں خلل ہوا، تفرقہ بھی لازمی آیا. جب تفرقوں کو مٹانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کامن سینس کی بات ہے بھائی، اس میں کوئی خاص ڈگری حاصل کرنا لازمی ہے اس کے لیے؟ خاص علم یا کسی خاص یونیورسٹی میں داخلہ لازمی ہے؟ سبحان اللہ. جب ملیریا پھیل جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جو کھڑکیوں کی جالیاں ہیں نا، وہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بزنس بڑا چمک جاتا ہے. نہیں، مچھر کا جالی سے کیا تعلق ہے تعلق کہ نہیں ہے؟ کیا تعلق ہے؟ جب مچھر آئے گا تو پھر ملیریا کہاں سے ہوگا؟ کامن سینس ہے کہ نہیں؟ اب اس لیے کوئی کہے نہیں یار یہ جالے کیسے کیا تعلق ہے، میرے بھائی جب اختلاف ہے تو اس کی بنیادی وجہ دیکھو کیا ہے. ملیریا ہے تو پھر سر میں درد بھی ہے، بخار بھی، بہت ساری تکلیفیں بھی ہیں، درد کی دوائی دیتے رہو گے تو مار دو گے مریض کو. ظالم ہے وہ ڈاکٹر جو صرف درد کی دوائی پہ گزارا کرتے ہیں. صحت تشخیص کرو، ان کا سیمپل لو، ملیریا اس کی دوائی دو، مریض ٹھیک ہے. امت میں اختلاف ہے اور ہم علاج کرنے سے اختلاف کو دور کرنے کے لیے مزید اختلاف کر کے، کیا خیال ہے؟ مریض بچے گا یا مرے گا؟ آج امت میں اس علاج تفریق کے بڑھتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتایا، بڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس مطلب علاج میں خلل ہے کہ نہیں؟ تو علاج کیا ہے؟ دو لفظوں میں علاج ہے، سلف کی اتباع، یہی علاج ہے نا. اتباع کیسے کریں؟ تاکہ یہ نہ کہ یار اتباع کا مجھے پتہ نہیں اتباع کیسے کی جاتی ہے، ملیریا کی دوائی پتھری کہاں سے ملتی ہے؟ یہ بھی بتانا لازمی کہ ملیریا کی دوائی آپ کو نہیں فارمیسی سے ملتی ہے، ڈاکٹر نے لکھ دیے. اب وہ چارہ دیکھ رہے میں کہاں سے جاؤں، کس سپر مارکیٹ سے ملے گی مجھے پتہ نہیں، کسی نے بتایا نہیں مجھے. اس کا کوئی یعنی تاکہ اس کا کوئی بہانہ نہ رہے نا، تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں یار یہ فارمیسی سے، کہتے ہیں فارمیسی سے کیوں کہتے ہیں، فارمیسی کیوں کہتے ہیں، اندھا ہے مریض، پتہ نہیں اسے، تاکہ اس کے پاس کوئی عذر ہو پھر بتائیں نہیں کہ کہاں سے لیں ہم. نہیں، تو اس لیے شیخ صاحب یہاں پہ اتباع کیسے کیا جائے، کیسے کوئی شخص یہ نہ کہ اتباع کا پتہ نہیں کیسے کی جاتی ہے، تو پھر اتباع کے تین جو یہ لازم اور ملزوم تین سٹیپ ہیں یاد رکھیں، الاعتصام بالکتاب والسنہ، عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، وتيسرى أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا، يه لازمي هي. اب قيد لازمي هي. كل چيز بفهم السلف الصالح لا بفهم غيرهم. واضح ہو گیا. تین علامات جلدی سے. تین علامات کیا ہیں؟
قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا.
نمبر دو
ادب التفرق واختلاف،
تفرقہ اور اختلاف فوراً دور ہو جانا قرآن سنت میں. تیسرا
صحابہ کے فہم سے،
ٹھیک ہے، قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے صحابہ کے فہم کے مطابق، تاکہ کیا ہو، تفرقہ ختم ہو اور اعتصام مضبوط ہو. اعتصام نہیں مضبوط ہو سکتا کبھی بھی، بلکہ ہو ہی نہیں سکتا، جڑ سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ فہم صحیح نہ ہو. بات واضح ہے؟ یہ تین علامتیں ہیں صحیح اتباع کی. اچھا آگے بھی دیکھیں، ایک اور بھی ایک علامت ہے، تین یہ ہیں لیکن چوتھی جو ہے وہ اس سے لازم آتی ہے، اتباع سے لازم آتی ہے. جب تین علامتیں پائی جائیں گی نا، یہ تو چوتھی لازم آپ کو نظر آئے گی. چوتھی کیا ہونی چاہیے؟ کامن سینس کی بات ہے. جب اتباع ہے تو ابتداء نہیں. بارک اللہ فیک. شیخ صاحب فرماتے ہذا وان من لوازم الاتباع. اب اتباع کے لوازم میں سے کیا ہے؟ یہ سوال بھی آ سکتا ہے. وان من لوازم الاتباع ترک الابتداء فی دین اللہ. اتباع کے لوازم میں سے اللہ تعالی کے دین میں بدعت کو ترک کرنا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار میں متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتباع کرنے والا ہوں قرآن اور سنت کی، ٹھیک ہے، جشن میلاد النبی مناتے ہو، کہتے ہیں ہاں، تو پھر اتباع کہاں ہے؟ من لوازم الاتباع ترک الابتداء، یہ لازم اور ملزوم ہے. اگر واقع اتباع کرنے والے ہوتے تو بدعت سے بالکل دور ہوتے. سلف الصالحین نے یہ بدعت کیوں ایجاد نہیں کی؟ کیونکہ اتباع کرتے تھے. ان میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں. عجب بات دیکھیں، ہمارا ایمان ہے کہ امت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. ان میں سے کسی سے ثابت نہیں کسی نے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی جشن منایا ہو. 40-40 سال، 70-70 سال، صدر عبداللہ بن زبیر کے وفات 73 ہجری میں ہوئے اور 1 ہجری میں پیدا ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی پہلے دن میں پیدا ہوئے. تو ان کی جو تاریخ بڑی آسان ہے یاد کرنا، عبداللہ بن زبیر 1 ہجری میں پیدائش، 73 میں وفات، اسلام میں پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے، ایک مرتبہ بھی جشن نہیں منایا. محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. چلو جو بڑے صحابہ تھے، کبھی جہلیت کا دور تھا، بعد میں اسلام قبول کیا، تو جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے صحابہ، ان میں سے ایک مرتبہ بھی کیوں ثابت نہیں؟ ان کو پتہ تھا جو بھی دین میں نئی چیز ہے وہ بدعت ہے اور بدعت اتباع کی مخالف ہے. سوال ہی پر دونوں کا ایک 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 وقت میں جمع ہونا. اسے شیخ صاحب فرماتے هذا وان من لوازم الاتباع ترک الابتداء فی دین اللہ. اللہ تعالیٰ کے دین میں خاص تو بدعت نہیں، دنیا میں اس کا مطلب ہے. عجب بات ہے، بدعت دنیا میں خوبصورت ہے، دین میں خرابی ہے. بدعت دنیا میں اچھی ہے، دین میں بری ہے. دنیا میں کیوں اچھی ہے؟ دنیا میں اگر بدعت اچھی نہ ہوتی ہم اس وقت یہ ریکارڈنگ نہ کر رہے ہوتے، میرا درس اس طریقے سے باہر نہ جا رہا ہوتا، اور نہ یہ سارے سسٹم ہوتا، نہ ویب سائٹ ہوتی، اور نہ یہ سارے جو آپ کے سامنے جو یہ خوبصورت موبائل رکھے ہوئے ہیں، یہ اینک ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. یہ دنیا میں بدعت ہے، بدعت میں ترقی ہے دنیا میں، تب یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں. جن گاڑیوں پہ ہم آئے ہیں، کیا خیال ہے، اونٹ پہ آنا ہوتا ہمیں در سے، یا گھوڑے پہ ہم آتے تو کتنے دیر لگتے آتے ہو یہاں پہ؟ یہ ذرا امیجن کریں کہ جو برج ہے اس کے اوپر سارے گھوڑے پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ آ رہے ہیں. تو دنیا میں بدعت ہوئی تھی، یہ سارا کام ہوا نا، تو دنیا میں بدعت اچھی ہے. اس لیے شیخ صاحب نے کیا فرمایا، ترک الابتداء فی دین اللہ یہ قید لازمی ہے. وقد تقدم جملة من النصوص الشرعية التي تأمر بالاتباع، اور نصوص الشرعیہ میں سے ایک جملہ، یعنی بعض نصوص کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں جن میں اتباع کا حکم دیا گیا ہے، یا جن میں اتباع کا حکم ہے. وتحذر الابتداع، اور جن میں بدعت سے آگاہی کا ذکر ہے. وقد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتمسکین بسنته بأعظم بشارة واکبر مقصد، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو مضبوطی سے تھامتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ایک عظیم بشارت سے اور بڑے ہی خوبصورت مقصد سے. یطلبه کل مؤمن، جو ہر مؤمن جس کا طلبگار ہوتا ہے. ویسع الی الى تحقیقه من کان فی قلبه ادنا مسکت من ایمان، اور اس مقصد کو پانے کے لیے ہر وہ شخص سعی کرتا ہے جس کے دل میں ایمان کا کم سے کم درجہ باقی رہتا ہے. الا وهو الفوز بالجنہ، اور یہ مقصد، یہ مطلب، یہ بشارت جنت ہی ہے. وہ نجات من النار اور جہنم سے نجات اور چھٹکارا ہے. دلیل قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل امت یدخلون الجنہ, میرے ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی, الا من ابا, سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. سبحان اللہ, عجیب بات ہے کہ نہیں؟ لفظ دیکھیں ذرا, کل امت, میرے ساری کی ساری امت کہاں جائیں گے؟ یدخلون الجنہ, ساری امت جنت میں جائے گی. کتنی بڑی خوشخبری ہے. الا استثناء ہے, الا من ابا, سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. امتی بھی ہیں, عجب بات ہے, جنت میں جانے سے انکاری بھی ہے. قالوا, صحابہ کرام نے عرض کی, ومن یأبى یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کون جنت میں جانے سے انکاری ہو سکتا ہے؟ قال, ذرا غور سے سنیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سن لیں, من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا. فرما برداری کے لیے اتباع لازمی ہے, اس کے بغیر فرما برداری نہیں ہوتی. فرما برداری سے زبان کا قول نہیں ہے, فرما برداری عمل ہے, اور عمل کا نام اتباع ہے. اتباع کے بغیر اطاعت کا لفظ کھوکھلا ہے, صرف نام کی اطاعت ہے. کیا خیال ہے؟ من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی, فرما برداری کی, وہ تو جنت میں داخل ہوا. اچھا, ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, معروف روایت ہے, خوشخبری ہے اور پھر خطرہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وضاحت بھی ہے. تو کوئی شخص یہ نہ کہے کل امت یدخلون الجنہ, بس خوش ہو جائے, بس امت ساری جنتی, آگے پڑھو نا, امت جنتی, آگے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ آگے پڑھو, الا من ابا. اب یہاں پہ مسئلہ ہے, اور آخر میں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. شخص فرماتے ہیں, وای ابا ورفض للسنتی, اور اس سے بڑھ کر کیا انکاری ہوگا, کیا انکار ہوگا جنت میں داخل ہونے سے؟ ورفض للسنتی, اور سنت کو چھوڑنے سے, اعظم, اس سے بڑھ کر, من مخالفتی امره صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہو. یعنی کبھی کوئی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کر سکتا ہے امتی ہو کر؟ عجب بات ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے کوئی شخص جب اس کو اس کا باس سے آفس میں کوئی بڑا والد اس کو حکم دیتا ہے, انکار کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ اچھے لوگ انکار کرتے ہیں, برے لوگ بھی سیلری کے لیے انکار نہیں کرتے, تنخواہ لینی ہوتی ہے نا, پتہ پھر کٹے گی. عجب بات یہ ہے کہ امت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بھی جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. اس حدیث میں شامل ہیں کہ نہیں؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جو حکم کو نہیں مانتا ان لوگوں میں شامل ہے کہ نہیں؟ من ابا, کیا خیال ہے؟ وذلك, اچھا کس طریقے سے کوئی شخص, اب دیکھیں یہ بڑی پیاری بات ہے, کس طریقے سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ, کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر سکتا ہے اور جنت میں جانے سے انکاری ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ بھی ہے. کیا ہے؟ وذلك بالاحداث فی الدین والابتداء فیہ, دین میں نئی چیز ایجاد کرنا اور بدعت کرنا دین میں ہی ایک راستہ ہے, جو جس میں اباء ہے یعنی جنت میں جانے سے انکار ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے. کہاں پہ حکم ہے؟ علیکم بسنتی حکم ہے, سنت کو ترک کرنا بدعت ہے. بارک اللہ فیک. اور ایاکم محدثات الامور, اگاہ کیا واضح الفاظوں میں, دین میں نئی چیز ہرگز ایجاد نہ کرنا. حکم کی پیروی ہوئی, طاعت ہوئی یا معصیت ہوئی؟ بدعتی معصیت کر رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ, من احدث بارک, من احدث امرنا ما ليس منه فهو رد, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. انسان نصوص کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں میں شامل ہے کہ نہیں؟ من ابا, سبحان اللہ. آگے دیکھیں, قال ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کا ذرا فرمان سن لیں. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, علیکم بالسبیل والسنہ, تمہارے اوپر واجب ہے سبیل اور سنت پر چلنا. علیکم وجوب کے لیے, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, تو علی وجوب کے لیے ہوتا ہے. علیکم بالسبیل والسنہ, تمہارے اوپر واجب ہے سبیل اور سنت پر چلنا. کسے مخاطب ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے شاگردوں اور ان کے بعد میں آنے والے, ان کے اتباع کرنے والے, پھر ان کی اتباع کرنے, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. نہیں, فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. اتنی خوبصورت خوشخبری اس عظیم عالم کی زبانی اگر کوئی شخص نہیں سمجھتا تو اسے کچھ سمجھے نہیں ہے. سبیل اور سنت پر چلنا واجب ہے, حکم دے رہے ہیں, علیکم بالسبیل والسنہ. کیوں؟ فإنه ليس من عبد, کیونکہ بے شک تحقیق کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے, علی سبیل و سنت, جو سبیل و سنت پر قائم ہے. ذکر الرحمن, اللہ تعالیٰ مہربان کو اس نے ذکر کیا ہو, ففاضت عیناہ, اس کی دونوں آنکھیں تر ہو گئیں اللہ کے ذکر سے, من خشیت اللہ, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ کا ذکر کیا, سبیل و سنت پر قائم ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, آنکھیں تر ہو گئے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. فتمسہ النار ابدا, کبھی اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. سبحان اللہ. وان اقتصادا في سبيل وسنه خير من اجتهاد في خلاف وبدعه, اور اقتصاد سبیل و سنت میں, یعنی کم سنت اور سبیل پہ عمل کرنا اس سے خیر ہے اور بہتر ہے کہ خلاف اور بدعت میں اجتہاد کرنا. لوگ اجتہاد کرتے ہیں نا بدعت پہ, ساری رات جاگتے جہنم میں آتے رہتے ساری رات. سبحان اللہ, کیا ملتا ہے, مجاہدہ ہے کہ نہیں؟ دو لاکھ مرتبہ اللہ اللہ پڑھنا ہے, مجاہدہ ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے, کس لیے اجتہاد کیا جا رہا ہے؟ اس سے بہتر نہیں تھا اگر صرف سو مرتبہ پڑھ لیتے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ, کیا ملے گا؟ گناہ معاف ہو گئے اور وہ بھی, لیکن ایک واضح حدیث میں کیا ہے؟ ہاں نہیں, وہ تو وہ ہے, وہ دوسری ہے, یہ نہیں, وہ اور ہے. سمندر کی جھاگ کے برابر, سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ. سبحان اللہ, کتنے گناہ ہیں. سمندر کی جھاگ دیکھی ہے؟ دنیا کے سمندروں کی جھاگ اکٹھا کر لیں, سو مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ, بشرط یہ کہ سبیل سنت ہونی چاہیے, بدعت کے ساتھ کام نہیں چلے گا. کون سا وقت متعین ہوا؟ کس دن؟ نہیں, وہ بتا رہے نا کہ اگر سنت, ایک شخص سنت پہ عمل کرتا ہے بدعت بھی کرتا ہے تو اس کا سنت باقی رہتی ہے, لیکن بدعت مکفرہ نہ, بدعت مکفرہ سارے عمل اکارت کرتی ہے اور عام بدعت وہ خود جو عمل ہے اس کو اکارت کر دیتی ہے. یہ فرق سمجھے ذرا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سنت کی آپ پیروی کرتے تو کتنی آسانی ہے. واللہ ان کو کیا چاہیے جو ذکر کثیر کو دو لاکھ تین لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کا جو ذکر کرنا چاہتے ہیں, یا ہو ہو کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, وہ کس لیے کرتے ہیں؟ جنت کے لیے, دوزخ کے لیے, کس لیے کرتے ہیں؟ جنت کے لیے, گناہ معاف کرنے کے لیے نا. تو سبحان اللہ بحمد, گناہ گر سمندر کے جھاگ کے برابر تب بھی مٹ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ اچھا, یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ اسے گناہ نہیں معاف ہوتے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ہو سے گناہ نہیں معاف ہوں گے؟ جس نے یہ فرمایا ہے کہ سبحان اللہ بحمدی سے گناہ مٹیں گے, اس نے فرمایا کہ اس کے بغیر کسی اور راستے گناہ نہیں مٹیں گے اور بڑھیں گے. فعلیکم بسنتی, سبحان اللہ, وإياكم محدثات الأمور, سبحان اللہ, كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اس کا فرمان, فرمان کس کا ہے؟ آپ کہتے اللہ اللہ میں جنت ہے, ہدایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدعت گمراہی. تو پھر تم لوگوں کی بات مانے یا سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننی چاہیے؟ کوئی بھی عقل مند صرف عقل کا ہونا لازمی ہے. مسلمان یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرے گا، اپنے فرمان کے سامنے سر جھکائے گا، وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، ان میں سے دوری ہوگا. لیکن جب کوئی شخص اپنی منمانی کرتا ہے، ہر دھرمی سے کام لیتا ہے اور کہتے نہیں یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے، اب کہاں سے آیا اس سے پوچھو، کہتے اس کے پیچھے ایک راز ہے. اگر تم یہ کہو گے لا الہ الا اللہ اور لا الہ پہ موت آ گئی تو کفر پہ موت آئی. اس لیے مختصر ہم کر دیتے پورے کلمے کو، کہو اللہ ہو، اچھا اللہ پہ موت آ گئی تو اس لیے ہو کہو، بس ہو. سبحان اللہ، دیکھیں شیطان نے کیسا کام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی زبان پر آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو جنت میں داخل ہوا نہیں. اور شیطان نے کو کس طریقے سے اس نعمت سے محروم کیا ہے، اس خیر سے محروم کیا ہے کہ اگر لا الہ پہ موت آ گئے تمہارا قصور ہے کہ موت کا فرشتہ پہلے کہ تم تو لا الہ کہہ کے الا اللہ کہنا چاہتے تو امام پہ کفر پہ موت ہوئی. انما الاعمال بالنیات، آپ جو کہتے ہو بغیر نیت کے کہتے ہو یا نیت کے ساتھ کہتے ہو؟ اگر تمہاری نیت یہ تھی کہ کوئی الہ نہیں تب تو کفر ہے کہ نہیں، چاہے موت آئے یا نہ آئے. اور اگر تم یہ کہنا چاہو تو لا الہ الا اللہ اور پہلے موت آ جائے، اچھا جو کلمہ جس کو موت کلمہ نصیب نہیں ہوتا کیا وہ جہنم ہے؟ وہ ہر صورت میں یہ کسی نے کہا، ایک خوشخبری ہے جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا. کہ اس پہ عمل بھی شامل ہے، ایمان عقیدہ صحیح ہونا باقی شرطیں ہیں کہ نہیں. اس لیے آپ دیکھتے کہ بعض بدعتی کہتے ہیں ارے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، ہمارا جو امام ہے یعنی بہت بڑا روافض علماء میں سے تھا، کہتے ہیں یہ تو وہاں بھی ایسے کہتے رہتے ہیں، ہم نے خود سنا ہے، خود میں نے کلمہ پڑھا تھا، فلاں کلمہ پڑھا تھا، فلاں کلمہ پڑھا تھا، کیا وہ جنتی ہزار ہے؟ سبحان اللہ. تو میرے بھائی عقیدے کا صحیح ہونا، صحیح منج کی اتباع کرنا یہ لازمی ہے. کیا ممکن ہے یہ؟ اللہ ممکن ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے جھوٹے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ کوئی بدعتی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، ہو سکتا ہے آخر وقت وہ توبہ کر لیا ہو. اس لیے دیکھیں اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل کیا ہے کہ کسی کے لیے جنت دوزخ کی ہم گواہی نہیں دیتے مرنے کے بعد. کیا خیال ہے؟ کسی کے لیے جنت دوزخ گواہی الا جس کی دلیل ہو. تو جنت دوزخ میں ہمیں نہیں پتا کوئی کہاں گیا ہے، وہ اللہ کے حوالے ہے. کافر تو دنیا میں وہ کافر تھا، معاملہ بھی کفار والا ہوا، مر گیا اللہ علم کا ہے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے، مومن کو آزمائش کے لیے ممکن ہے ایسا کہ کسی زبان پہ جاری کر دے نہیں. جب کوئی بت پرست کسی بت سے مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، اسے نہیں ملتا تو کہ یہ دلیل ہے کہ یہ بت حق پر ہے اور معبود ہیں، ان سے مانگنا چاہیے. تو ان کو پھر کیوں دیتے اللہ تعالیٰ؟ وہ بت دیتے اللہ تعالیٰ دیتے، کون دیتے؟ اولاد کون دیتے؟ رزق کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ تو ان کے ذریعے کیوں دے رہے؟ ورنہ اگر اللہ کا قانون ایک ہوتا جو اللہ تعالیٰ کسی اور سے مانگتے اسے کبھی کوئی خواہش پوری نہ ہوتی، کوئی اس کی طلب پوری نہ ہوتی، تو کیا ہوتا؟ امام بالغیب ہوتا. سب کہتے یار اسے سارے باطل ادیانے کو ایک اللہ کو مانو، وہ پھر ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ان میں سے یہ بھی شامل ہے. قبر کے عذاب کے بارے میں ایک کسی نے سوال کیا تھا کہ بھائی اگر کوئی شخص کوئی خاص طریقے کے دو رکعت نفل پڑھے، پھر خاص سورت التکاثر پتہ نہیں کون سی سورت 40 مرتبہ پڑھے، پتہ نہیں درود قدر کون سا پڑھے، تو پھر وہ سوچ اسے پتہ چلے کہ اس کا جو پیارا مر چکا قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ کس نے کہا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ذمہ یہ کام لگایا کسی نے؟ اللہ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے؟ اچھے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، امید کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے، مغفرت کر دے، اس کو جنت میں داخل کر دے. اور اسی کے لیے جو برائی پر مر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم دعا کر دیں تو اس مغفرت فرما دے. نہیں، اب یہ اس کھوج میں رہنا کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کشف کے لیے ہم کو خاص بدعت پہ عمل کرے. وہ کہتے ہیں یہ ہوتا بھی ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتا ہے، تو کیا پتہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے؟ اور تو یہ تمہیں کس نے کہا کہ جو تم دیکھو عین حقیقت اس کی یہی ہے؟ بڑا خوش تھا قبر میں، بڑا کشف ہوا ہمیں قبر میں، ہم وہ بڑا خوش تھا، بڑا خوش خورم تھا، وہ جنت کا باغ ہم نے دیکھا قبر میں اس کا. اگر یہ ہمارا معیار رہا اور نصوص اور سلف کے اقوال کو ہمیں پسے پوچھ ڈال دیا اور اس راستے کو ہم نے اختیار کیا، تو سوائے ہلاکت کو تباہی کے باقی بچے گا کیا امت میں؟ سبحان اللہ. اس لیے سیدنا ابی بن کعب کا یہ فرمان جو ہے اس کو انڈر لائن کر لیں اور دیکھیں کہ سبیل اور سنت، راستہ جو سنت پر قائم ہے، سبیل مؤمنین ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا جو ہے یہ بہت لازمی ہے، اس لیے کہ نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا. چلیں، وإنما نتأمل النصوص تک ہم پہنچے ہیں، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہاں تک. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.